وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں، اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ امریکی زوال کے بارے میں دوسری بین الاقوامی کانفرنس آج سے تہران میں شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان میں حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ایک اسپتال پر ہونے والے حملوں میں 19 افراد جاں بحق اور 50 زخمی ہو گئے ہیں۔ اور اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام بین الاقوامی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس جاری ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ امریکی زوال کے بارے میں دوسری بین الاقوامی کانفرنس آج سے تہران میں شروع ہو گئی ہے۔ اس کانفرنس میں ایران سمیت دنیا بھر کے 250 سے زیادہ دانشور، صحافی اور تجزیہ نگار حصہ لے رہے ہیں۔ کانفرنس میں پوسٹ امریکہ ورلڈ کے عنوان سے 8 مختلف موضوعات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایران اور دنیا کے 27 ادارے اس کانفرنس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ امریکی زوال کے بارے میں پہلی کانفرنس کے انعقاد کے بعد سے اب تک اس بارے میں 12 نشستیں، 22 انٹرویو اور 25 ڈسکشن منعقد کیے جا چکے ہیں، جن میں دنیا بھر کے درجنوں دانشوروں اور مفکرین نے حصہ لیا ہے۔ تہران میں جاری کانفرنس کے دوران امریکی زوال اور بعد امریکہ دنیا کے بارے میں مجموعی طور پر 49 مقالے پیش کیے جائیں گے، جن میں سے 43 فارسی میں اور 6 انگریزی زبان میں لکھے گئے ہیں۔ ایرانی عدلیہ کی انسانی حقوق کمیٹی کے سیکرٹری نے انسانی حقوق کے نام نہاد حامیوں کی خاموشی کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ناجائز اسرائیلی ریاست کے گستاخانہ رویے کی اصل وجہ قرار دیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں ایرانی عدلیہ کی انسانی حقوق کمیٹی کے سیکرٹری کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کی حمایت کا دم بھرنے والے ملکوں اور اداروں نے اسرائیل کی جانب سے جاری خلاف ورزیوں پر مسلسل خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے اس کے گستاخانہ رویے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کاظم غریب آبادی کا کہنا تھا کہ صہیونی حکومت کے نمائندے نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جس طرح انسانی حقوق کونسل کی رپورٹ پھاڑ کر اس عالمی ادارے کی توہین کی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1975 میں بھی اسرائیلی سفیر نے ایسی ہی ایک رپورٹ پر چراغ پا ہو کر جنرل اسمبلی کی توہین کی تھی اور مذکورہ رپورٹ کو پھاڑ دیا تھا۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے نمائندے گلاد ایردان نے جمعے کو جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران انسانی حقوق کونسل کی اس رپورٹ کو پھاڑ دیا تھا، جس میں غاصب اسرائیلی حکومت کے مجرمانہ اقدامات کی جانب اشارہ کیا گیا تھا۔ پاکستان میں حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان معاہدے کے تحت کالعدم تنظیم کے 850 سے زیادہ کارکنوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے محکمہ داخلہ نے بتایا ہے کہ صوبے بھر سے گرفتار کیے جانے والے تحریک لبے کے پاکستان ٹی ایل پی کے 860 افراد کو رہا کر دیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق صرف ان لوگوں کو رہا نہیں کیا جا رہا ہے جن کے خلاف مقدمات ہیں۔ حکومت پنجاب نے تحریک لبیک پاکستان کے لیڈر سعد رضوی کے خلاف عدالت میں دائر مقدمہ واپس لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان معاہدے کے بعد اسلام آباد اور راول پنڈی سمیت تقریباً سبھی شہروں سے رکاوٹیں بھی ہٹائی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے خاران ضلع میں بم دھماکے میں کم سے کم 13 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق خاران میں دھماکہ چیف چوک کے قریب ہوا۔ بتایا گیا ہے کہ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا. اس دھماکے میں زخمی ہونے والے 13 میں سے 4 افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے سے 2 گاڑیوں اور دکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. لاہور کو دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دے دیا گیا ہے. پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں آج سرکاری ذرائع کے مطابق ایئر کوالٹی انڈیکس 289 ریکارڈ کیا گیا, لیکن بین الاقوامی مانیٹرنگ اداروں نے لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 397 بتایا ہے. دریاسنا پاکستان کے روزنامہ ڈان نے بتایا ہے کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں فضائی آلودگی کی صورتحال زیادہ خراب ہے. اس رپورٹ کے مطابق لاہور کے صنعتی علاقے کوٹ لکھپت میں ایئر کوالٹی انڈیکس 500 سے بھی تجاوز کر چکا ہے. فتح گڑھ میں یہ سطح 400 کے قریب ریکارڈ کی گئی, اور رائے ونڈ میں جو سرسبز و شاداب علاقہ شمار ہوتا ہے ایئر کوالٹی انڈیکس 403 تک پہنچ گیا. رپورٹوں کے مطابق فضائی آلودگی کے لحاظ سے لاہور کے بعد دنیا میں دوسرا نمبر ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کا بتایا گیا ہے. البتہ دہلی میں ایئر کوالٹی انڈیکس لاہور سے بہت کم اور 187 ریکارڈ کیا گیا ہے. افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ایک اسپتال پر ہونے والے حملوں میں 19 افراد جاں بحق اور 50 زخمی ہو گئے ہیں. میڈیا رپورٹوں کے مطابق افغانستان کا دارالحکومت کابل ایک مرتبہ پھر آج دھماکوں سے گونج اٹھا. اسپتال کے قریب دھماکے سے 19 افراد جاں بحق ہو گئے اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں, جبکہ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 30 سے زیادہ ہے. دھماکہ سردار محمد داؤد خان اسپتال کے قریب ہوا, جبکہ فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں. طالبان حکام اور عینی شاہدین کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کابل میں قائم افغانستان کے سب سے بڑے ملٹری اسپتال کے نزدیک کم از کم 2 زوردار دھماکوں کے بعد شدید فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دیں. ابتدائی طور پر افغانستان کی وزارت داخلہ کے ایک ترجمان قاری سعید خوستی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ دھماکے سردار محمد داؤد خان اسپتال کے داخلی دروازے پر ہوئے. اس اسپتال میں مریضوں کے لیے 400 بستروں کا انتظام ہے. دھماکوں کے بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر آپریشن شروع کر دیا ہے, جبکہ امدادی کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. کابل میں آج دھماکے ایسے حالات میں ہوئے ہیں کہ گزشتہ ماہ قندھار اور قندوز میں ہونے والے خودکش حملوں میں 400 سے زیادہ شیعہ مسلمان شہید اور زخمی ہوئے تھے, اور تکفیری دہشت گرد گروہ داعش نے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی تھی. یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. افغانستان اور پاکستان کے درمیان قائم سرحدی گزرگاہ اسپین بولدک ایک مہینے کے بعد دوبارہ کھول دی گئی ہے. کابل میں متعین پاکستانی سفیر منصور احمد خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اسپین بولدک کو لوگوں کی آمد و رفت اور دو طرفہ تجارت کے لیے کھول دیا گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان اور پاکستان کے سرحدی حکام کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بعد اسپین بولدک سے دونوں ملکوں کے درمیان آمد و رفت بحال ہو گئی ہے. صوبہ قندھار کے طالبان حکام کا کہنا ہے کہ اسپین بولدک سے صرف پاکستانی شہریوں, قندھار کا شناختی کارڈ اور پاکستان کا ویزا رکھنے والوں کو آمد و رفت کی اجازت ہوگی. البتہ سفری دستاویزات نہ رکھنے والے مریضوں کو آنے جانے سے روکا نہیں جائے گا. ہندوستان میں ایرانی قاریوں نے دلنشیں آواز میں تلاوت کلام پاک کر کے سب کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرا لی. اسنا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے 2 بین الاقوامی قاری قرآن کلام مجید کے 22 بین الاقوامی مقابلوں میں جج کے فرائض انجام دینے کی غرض سے ہندوستان کے دارالحکومت دہلی گئے ہوئے ہیں. دہلی میں منعقدہ ان بین الاقوامی مقابلوں میں ایران کے قاری سیدیان قرأت کے شعبے میں اور معتز آقائی حفظ قرآن مجید کے شعبے میں جج کے فرائض انجام دیں گے. ایران کے ان قاریوں نے دہلی میں ایران کے خانہ فرہنگ کے علاوہ ہندوستان کی مختلف مساجد میں منعقد کیے جانے والے پروگراموں میں بھی شرکت کی اور اپنی دل نشی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے قرآن مجید کی تلاوت و حفظ قرآن میں دلچسپی رکھنے والے تمام لوگوں کی توجہ مبذول کرائی اور بھرپور طریقے سے اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام بین الاقوامی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس جاری ہے۔ کوپ 26 کے نام سے موسمیاتی تبدیلی کے موضوع پر منعقد ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں دنیا کے 200 ملکوں کے وفود شریک ہیں۔ اس کانفرنس کی صدارت مشترکہ طور پر برطانیہ اور اٹلی کر رہے ہیں۔ گلاسگو میں بین الاقوامی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس 12 نومبر تک جاری رہے گی۔ کوپ 26 کے نام سے ہونے والی اس بین الاقوامی کانفرنس کا مقصد دنیا کو درپیش موسمیاتی چیلنجوں کا سدے باب کرنا بتایا گیا ہے۔ گلاسگو کانفرنس میں پیرس موسمیاتی معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق لائحہ عمل پر غور کیا جا رہا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے یورپ میں امریکی میزائلوں کی تعیناتی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس ہر طرح کے خطرے کا اسی شکل میں بھرپور جواب دے گا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوتین نے سوچی شہر میں اپنے ملک کے اعلی دفاعی حکام کے ساتھ ایک نشست میں تاکید کی کہ یورپ میں امریکی میزائلوں کی تعیناتی روس کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس اپنے خلاف پیدا ہونے والے ہر قسم کے خطرے کا منہ توڑ جواب دے گا۔ ولادیمیر پوتین نے کہا کہ عالمی برادری امریکہ کے میزائل تعینات کیے جانے کے پروگرام سے باخبر ہے اور اس کا یہ اقدام روس کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کا جدید ترین فضائی دفاعی سسٹم بیلسٹک اور سپر سونک سمیت اس قسم کے تمام میزائلوں کی شناخت کرنے اور ان کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ روس نے اس سے پہلے اپنے اس دفاعی سسٹم کے کامیاب تجربے کا اعلان کرتے ہوئے تاکید کی تھی کہ S-500 دفاعی سسٹم بیلسٹک اور سپر سونک نیز براعظم پیما سمیت اس قسم کے تمام میزائلوں کی شناخت کرنے اور ان کو تباہ کرنے کی صلاحیت اور توانائی کا حامل ہے۔ ادھر روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے ہی کورونا کا مقابلہ کرنے سے متعلق صحرائی اسپتال بنانے کے لیے فوج کی مدد طلب کر لی ہے۔ رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق ولادیمیر پوتین نے روس میں کورونا وائرس کے تیزی سے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ اور حالات بے قابو ہو جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کو کورونا کے بحران کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس میں روزانہ 40,000 افراد کورونا وائرس میں مبتلا ہو رہے ہیں، جبکہ اب تک کا ایسا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ ولادیمیر پوتین نے روسی فوج سے اپیل کی ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر طبی خدمات میں مدد کرے۔ بین الاقوامی اعداد و شمار کے مطابق روس میں 85,000 سے زیادہ افراد کورونا میں مبتلا ہیں، جن میں سے 2,50,000 افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ شام کی پارلیمنٹ نے ایک بیان میں فلسطینی اہداف و مقاصد کی مکمل حمایت پر تاکید کی ہے۔ شام کی سرکاری خبررساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق شامی پارلیمنٹ نے بالفور شرمناک اعلامیے کی 104ویں برسی کی مناسبت سے اپنے ایک بیان میں فلسطینی اہداف و مقاصد کی مکمل حمایت پر تاکید کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ فلسطینی قوم کے سلسلے میں دمشق کے اصولی اور ٹھوس مواقف کی بنا پر ہی دشمنوں نے شام کو جارحیت کا نشانہ بنایا اور اس ملک کا محاصرہ کیا ہے، تاہم دشمنوں کی کوئی بھی سازش اور کوشش کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ دمشق کی حکومت فلسطینیوں کی حمایت میں تمام بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق اپنی حمایت جاری رکھے گی۔ سوڈان میں حالیہ فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر سیکورٹی فورس کی فائرنگ میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سوڈان ڈاکٹروں کی کمیٹی نے زخمیوں کی حتمی تعداد کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر کہا ہے کہ دارالحکومت خرطوم کے علاقے ام درمان میں مظاہرین پر ہونے والی فائرنگ میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ سوڈان میں فوج کے سربراہ عبد الفتاح البرہان نے گزشتہ ہفتے ملک کی عبوری حکومتی کونسل تحلیل کر کے اقتدار کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، جس کے بعد فوجیوں نے وزیراعظم اور بہت سے دیگر رہنماؤں کو گرفتار کر کے پارلیمنٹ کی تحلیل کا اعلان کر دیا تھا۔ سوڈان میں عبوری حکومتی کونسل نے اگست سن 2019 میں کام کرنا شروع کیا تھا اور طے پایا تھا کہ 29 مہینے میں حکومت پوری طرح سول حکومت کو منتقل کر دی جائے گی، لیکن اب فوج نے نئی بغاوت کے ذریعے اقتدار پوری طرح سے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ فوج حکومت پر قابض رہنا چاہتی ہے۔ فوجی بغاوت کے بعد سے جاری مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور عالمی خبروں کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔